بسم اللہ الرحمن الرحیم، درود و سلام ہو محمد والے محمد پہ۔ السلام علیکم ناظرین، انداز جہاں کے ساتھ محمد مہدی شرافت حاضر ہے۔ ہماری ویب سائٹ کا پتہ ہے urdu.sahartv.ir اور ای میل ایڈریس ہے andaz_jahan@sahartv.ir۔ اور انداز جہاں میں آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے شام میں فوجی اور سیاسی میدانوں میں دمشق کی کامیابی۔ تو لیجیے ملاحظہ فرمائیے انداز جہاں۔ ناظرین، شام کی عوام اور حکومت کے خلاف سامراجی طاقتوں اور علاقے کی رجت پسند حکومتوں کی سازشوں کا سلسلہ جاری ہے۔ گزشتہ دنوں ایک طرف تو انتہا پسند دہشت گردوں کے لیے امریکہ سے جدید ترین اینٹی ٹینک میزائلوں اور دیگر ہتھیاروں کی سپلائی کی خبریں ملی، اور اسی کے ساتھ کیمیائی اسلحے کے استعمال کا پرانا سیناریو بھی ایک بار پھر دہرانے کی کوشش کی گئی۔ چنانچہ گزشتہ ہفتے شام میں سرگرم دہشت گرد گروہوں نے مظلوم عوام کے خلاف کیمیائی اسلحے استعمال کیے، اور مغربی طاقتوں نے فوراً اس کا الزام دمشق حکومت پر لگانے کی کوشش کی، لیکن اس بار ان کا یہ حربہ ناکام رہا اور عالمی برادری نے اس کو زیادہ اہمیت نہیں دی۔ دوسری جانب امریکہ اور اس کے حامیوں کی تمام تر سازشوں کے باوجود سیاسی اور فوجی دونوں میدانوں میں دمشق حکومت کی کامیابیوں کا سلسلہ جاری ہے۔ مختلف علاقوں میں دہشت گردوں کے خلاف فوج کو آپریشن میں تسلسل کے ساتھ کامیابی مل رہی ہے، اور ملک کے اکثر علاقے دہشت گردوں سے آزاد ہو چکے ہیں، تو دوسری طرف بین الاقوامی سطح پر بھی حالات دمشق حکومت کے حق میں تبدیل ہو رہے ہیں۔ چنانچہ اس سال شام کے یوم آزادی پر روس کے صدر ولادیمیر پوتین اور وزیر خارجہ سرگئی لاوروف نے اپنے پیغامات میں دمشق کو اپنی مکمل اور بھرپور حمایت کا یقین دلایا۔ اسی کے ساتھ ملک میں سیاسی اور جمہوری عمل بھی جاری ہے۔ چنانچہ گزشتہ پیر کو شام کی پارلیمنٹ نے صدارتی الیکشن کے شیڈیول کا اعلان کر دیا۔ اس اعلان کے مطابق الیکشن 3 جون کو ہوگا، جس کے لیے کاغذات نامزدگی جمع کرانے کا آغاز منگل سے ہو گیا ہے، جو 1 مئی تک جاری رہے گا۔ اس درمیان شام کے اسپیکر محمد اللہام، متعدد اراکین پارلیمنٹ اور دیگر شخصیات نے اعلان کیا ہے کہ شام میں عوام سے بالا تر کوئی نہیں ہے، اور عوام کے ووٹوں سے ہی فیصلہ ہوگا کہ ملک کا آئندہ صدر کون ہوگا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ خود کو جمہوریت کا چیمپئن اور ٹھیکیدار ظاہر کرنے والے امریکہ اور اس کے اتحادیوں نے شام میں صدارتی الیکشن کرائے جانے کی مخالفت کی ہے، اور الیکشن کے شیڈول کا اعلان ہوتے ہی دمشق حکومت کے مخالفین کے نام نہاد الائنس کے سربراہ احمد جربہ سعودی عرب کے ہیں۔ آج کے پروگرام میں ہم پہلے ملک کے اندر مغرب اور رجت پسند حکومتوں کے حمایت یافتہ دہشت گرد گروہوں کے خلاف فوجی اور بین الاقوامی محاذ پر دمشق حکومت کی موجودہ پوزیشن کا جائزہ لیں گے۔ اس کے بعد مغرب اور رجت پسند محاذ کی بھرپور حمایت اور مدد کے باوجود دمشق حکومت کے مخالفین کی پوزیشن روز بروز کمزور ہونے کے اسباب پر گفتگو ہوگی۔ اس کے ساتھ ہی شام میں 3 جون کو صدارتی الیکشن کرانے کے پروگرام کا بھی جائزہ لیا جائے گا، اور امریکہ اور اس کے اتحادیوں کی جانب سے شام میں مجوزہ صدارتی الیکشن کی مخالفت کے جواز اور اسباب پر بھی گفتگو ہوگی۔ لیکن پہلے ہماری رپورٹ۔
شام 3 سال سے زیادہ عرصے سے شدید بحران سے دوچار ہے۔ وسیع اور پیچیدہ علاقائی و عالمی سازشوں کی زد پر آنے والا یہ اسلامی ملک بری طرح سے تباہی کا شکار ہوا ہے، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ اتنے بڑے پیمانے پر پیچیدہ اور مرحلے وار سازشیں تیار کرنے والی طاقتیں اور ان کے جملہ اتحادی اپنا وہ ہدف حاصل نہیں کر سکے جس کے لیے انہوں نے اپنی پوری قوت جھونک دی۔ صدر بشار اسد کی حکومت آج بھی اپنی جگہ پر قائم ہے، فوج اور دیگر ادارے پوری تندہی سے اپنا کام کر رہے ہیں، جبکہ دوسری طرف آئندہ جون میں صدارتی انتخابات کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ امریکہ نے اس اعلان کا مذاق اڑایا ہے، اور یورپ کا بھی کہنا ہے کہ صدارتی الیکشن ہونے سے شام کا مسئلہ اور پیچیدہ ہوگا۔ تازہ صورتحال یہ ہے کہ شام کی فوج دارالحکومت دمشق کے اطراف کے علاقوں کو دہشت گردوں کے قبضے سے آزاد کرا چکی ہے۔ الغوطہ شرقیہ اور القلمون جیسے اہم علاقے دہشت گردوں کے ہاتھوں سے نکل گئے ہیں، اور حمص کا وہ علاقہ بھی جو انتہا پسندوں کے قبضے میں ہے، شامی فوج کے کمانڈروں کے مطابق چند دنوں کے اندر پوری طرح دہشت گردوں کے قبضے سے نکل جائے گا۔ دارالحکومت کے اطراف اور ملک کے وسطی علاقوں میں انتہا پسندوں کو بہت بڑی شکست ہوئی ہے، جس کے بعد اب یہ تنظیمیں شمالی علاقے حلب کی طرف بھاگ گئی ہیں۔ ان تنظیموں کا خیال ہے کہ شام کی فوج دارالحکومت کے نواحی علاقوں اور وسطی صوبے حمص میں اپنا مارکا مکمل کرنے کے بعد حلب کے علاقے میں وسیع پیمانے پر آپریشن شروع کر سکتی ہے، لہذا حلب اور دیگر شمالی علاقوں میں فوج کا سامنا کرنے کے لیے مضبوط محاذ کی ضرورت ہے۔ حلب میں جیش المہاجرین والانصار نامی دہشت گرد تنظیم ہراول دستے کا کام کر رہی ہے، جس میں کافی بڑی تعداد میں غیر ملکی دہشت گرد شامل ہیں۔ تاہم شام کی فوج کی مسلسل پیش قدمی کو دیکھتے ہوئے دہشت گردوں پر خوف طاری ہے، کیونکہ ان کی اپنی صفوں میں شدید انتشار ہے اور آپسی قتل و غارت گری میں بھی دہشت گرد بڑی کثرت سے مارے جا رہے ہیں۔ ان حالات کو دیکھتے ہوئے پہلے تو اقوام متحدہ کی طرف سے جنیوا 3 امن مذاکرات کی بات شروع کی گئی، اور اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل بان کی مون نے کہا کہ مذاکرات کے لیے تیاریوں کا آغاز کر دیا گیا ہے، مگر پھر جنیوا 3 سے متعلق بیانات کم ہو گئے اور شام کی فوج کے خلاف یہ نیا الزام ایک بار پھر سیاسی اور تشہیراتی حلقوں میں گشت کرنے لگا کہ اس نے کیمیائی ہتھیاروں کا استعمال کیا ہے۔ اس سے پہلے حلب کے خان الاصل علاقے میں کیمیائی ہتھیاروں کا استعمال ہوا، اور شام کی حکومت نے عالمی تنظیموں پر زور دیا کہ فوری طور پر اس معاملے کی تحقیقات کرائی جائیں، مگر اقوام متحدہ سمیت عالمی تنظیموں نے دمشق حکومت کے اس مطالبے پر کوئی توجہ نہیں دی، جبکہ اسی اثنا میں دمشق کے قریب غوطہ شرقیہ میں بھی سارین گیس کا استعمال کیا گیا اور اس کے لیے شام کی فوج کو مورد الزام ٹھہرایا گیا، یہاں تک کہ امریکہ نے شام پر حملے کی تیاری کر لی اور سعودی عرب اور قطر جیسے ممالک اسلامی ملک پر امریکہ کی جارحیت کا سارا خرچ اٹھانے پر تیار ہو گئے۔ اس اثنا میں شام کی حکومت نے اپنا تمام کیمیائی اسلحہ ختم کر دینے پر رضامندی ظاہر کی اور متعلقہ معاہدے پر دستخط کیے، جس کے بعد امریکہ نے حملے کا منصوبہ ملتوی کر دیا۔ مصر کے معروف تجزیہ نگار محمد حسنین ہیکل جیسے تجزیہ نگاروں نے واضح طور پر کہا ہے کہ امریکہ کو بخوبی علم تھا کہ غوطہ شرقیہ کا کیمیائی حملہ باغیوں کی طرف سے کیا گیا تھا۔ گزشتہ 25 مارچ کو شام کی حکومت نے اقوام متحدہ کو پھر مطلع کیا ہے کہ اس نے دہشت گرد تنظیموں کی گفتگو ٹریس کی ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ تنظیمیں ایک بار پھر کیمیائی حملے کی تیاری میں ہیں۔ اس کے بعد گزشتہ 7 اپریل کو اسرائیل کی جانب سے یہ الزام عائد کیا گیا ہے کہ شام کی فوج نے کیمیائی ہتھیار استعمال کیا ہے۔ تجزیہ نگاروں کا کہنا ہے کہ کیمیائی ہتھیاروں کے استعمال کا الزام شام کے خلاف سازشوں کے نئے مرحلے کا غماز ہے، اور چونکہ شامی باغیوں نے اسرائیل سے اعلانیہ طور پر یہ وعدہ کیا ہے کہ اگر وہ بشار اسد کی حکومت کو گرانے میں مدد کرتا ہے تو صہیونی حکومت کے قبضے میں موجود جولان کے علاقے کو اسرائیل کے حوالے کر دیا جائے گا، لہذا اس بار الزام تراشی میں اسرائیل کا پیش رہنا بھی قرین قیاس ہے۔
ناظرین، ہمارے آج کے پروگرام میں تہران اسٹوڈیو سے حصہ لیں گے سیاسی امور کے ماہر جعفر رضی خان صاحب، دہلی اسٹوڈیو سے ہندوستان کے معروف سیاسی مبصر پروفیسر جلیل مہدی، اور اسلام آباد سے پاکستان کے ممتاز تجزیہ نگار ڈاکٹر نذیر حسین کو بھی آج کے پروگرام میں شامل کیا جائے گا۔ گفتگو کا آغاز کر رہے ہیں ڈاکٹر جعفر رضی خان صاحب سے، جو یہاں تہران اسٹوڈیو میں موجود ہیں۔ رضی خان صاحب، اسٹوڈیو میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ اس وقت مخالفین کے مقابلے میں دمشق حکومت کی پوزیشن کے بارے میں آپ کی رائے کیا ہے؟
جی شرافت صاحب، جیسا کہ آپ نے اشارہ کیا پروگرام کے شروع میں کہ شام کی حکومت پچھلے 3 سالوں میں کبھی اتنی مضبوط دکھائی نہیں دی جتنی آج جو ہے۔ یعنی جو سازش شام کی حکومت کے خلاف کچھ علاقائی ممالک جس میں سعودی عرب، قطر اور ترکی شامل ہے، اور جو ان کے جو فارن بیکرز ہے، جس میں ظاہر سی بات ہے کہ امریکہ جو ہے وہ فرنٹ پہ ہے، اور اس کے بعد جو ہے دوسرے جو اس کے ویسٹرن الائز ہے، تو اب یہ ہے کہ اس 3 سال میں انہوں نے جو القاعدہ ریلیٹڈ گروپس ہیں، جیسے النصرہ ہے، جیسے اسلامک اسٹیٹ آف عراق ہے، جو کہ شام میں جو ہے وہ شامی عوام کے خلاف اور شامی حکومت کے خلاف جو ہے جنہوں نے محاذ آرائی قائم کر رکھی تھی، تو وہ آج اس کے باوجود کہ ویسٹ اور بعض ان کے جو ریجنل الائز ہیں انہوں نے بھرپور جو ہے فنڈنگ دی، انہیں اس کے علاوہ ویپن پرووائڈ کیے، اور یہ ان کا پروگرام تھا کہ شام کی جو حکومت ہے، پاپولر حکومت ہے، اس کو جو ہے ود ان سم منتھس، یعنی 6 مہینے سے کم کے عرصے میں جو ہے وہ سرنگون کر دیں گے۔ وہ آج تک جو ہے وہ کامیاب نہیں ہوا، بلکہ یہ ہوا ہے کہ اب جو حافظ بشار الاسد کی گورنمنٹ ہے، اس نے جو ہے اور جو سیرین آرمی ہے، انہوں نے بہت سارے جو یوں سمجھے دمسقس کے ارد گرد کے علاقے، پھر جو لبنان کے بارڈر کے ساتھ علاقے، جو کرسچن میجارٹی کا مالولہ ٹاؤن جو کہ ہسٹوریکلی حوالے سے امپورٹنٹ ہے، تو اس کو جو ہے انہوں نے آزاد کروا لیا ہے، اور ایک جو ہے سٹیبلٹی کی فضا جو ہے وہ سیریا میں واپس نظر آتی ہوئی ہے۔ اب بلکہ سیریا میں یہ بات ہو رہی ہے کہ کیسے سیرین عوام اور سیرین گورنمنٹ جو ہے وہ ریکنسٹرکشن اور اس پہ جو ہے دوبارہ کام کرے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو سو کالڈ انٹرنیشنل کمیونٹی جس میں یو ایس شامل ہے, فرانس شامل ہے, اب وہ بھی اپنے جو ہے اعترافات کر رہے ہیں. جیسے فرانس نے واضح اعتراف کیا ہے کہ اس سے 700 سے زیادہ جو فرانسوی شہری ہے وہ القاعدہ کے ہمراہ جو ہے وہ بشار الاسد کی گورنمنٹ کے خلاف جو ہے لڑ رہے ہیں, جو کہ فلوئنٹلی فرینچ لینگویج بولتے ہیں اور یہ جو ہے یہ فرانس کے شہری ہے. اور اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ ایک بڑی تعداد میں بریٹن جو ہے وہ ایڈوائزر موجود ہے خود جو انہی, اور ترکی, قطر اور سعودی عرب کی جو انوالومنٹ ہے وہ تو اس کے لیے تو کسی اب ایویڈنس کی ضرورت ہی نہیں رہی, وہ تو حد سے زیادہ ہے. تو اب یہ جو کچھ جو ان سے غلطیاں ہوئی ہیں وہ یہ ہوا ہے کہ ویسٹرن اور کچھ ریجنل کنٹریز نے, جس میں کہہ چکے قطر, سعودی عربیہ, انہوں نے مل جل کے جو ایکسٹریمسٹ گروپ تھے, جو القاعدہ تھا, القاعدہ اور سے ریلیٹڈ گروپ جیسے النصرہ یا دوسرے, ان کی بھرپور انہوں نے حمایت کی ہے. اور ان گروپوں کو جو ہے جو کہ آر ریڈی جو ہے وہ سانس اور دم توڑ چکے تھے, ان کی جو ہے ایک ری گروپنگ کرنے کی کوشش کی ہے. تو اس سلسلے میں سارا کریڈٹ جو ہے وہ بشار اسد کی گورنمنٹ کو, ان کی آرمی کو, ان کی عوام کو, اور ایسے کنٹری جو ریجن میں بہت پازیٹیو کردار ادا کر رہے تھے جیسے اسلامک ریپبلک آف ایران, جس کا شروع سے یہ موقف رہا ہے کہ یہ کانفلکٹ جو ہے وہ سیرین عوام کی امنگوں کے مطابق ہونا چاہیے اور حل ہونا چاہیے اور اس کا سلوشن ہونا چاہیے. یا جیسے رشیا کا اس معاملے میں جو ہے وہ موقف ریشنل اور جو ہے عقلانیت سے زیادہ قریب رہا ہے ایز کمپیئر ٹو یو ایس اور ادر کنٹریز. تو اب یہ نظر آ رہا ہے کہ سیریا میں چونکہ آلریڈی ڈیموکریٹک ویلیوز, ہم یہ نہیں کہتے کہ بہت زیادہ ڈیموکریسی, لیکن ڈیموکریٹک ویلیوز اور سیریا میں سوشل ڈیموکریسی اور سوریا میں جو سول لبرٹیز ہیں وہ سعودی عرب کی نسبت, قطر کی نسبت, بحرین کی نسبت, بہت سارے عرب ملکوں کی نسبت جو وہ زیادہ تھی.
سعودی عرب اور بحرین میں تو ہے ہی نہیں,
ہے ہی نہیں بالکل. تو اس کا مطلب یہ کہ جو ہے وہ یہ ایک ویسٹ کی جانب سے بہت بڑی غلطی تھی کہ انہوں نے اس علاقے میں اسرائیل کی سیکیورٹی کی خاطر, چونکہ حافظ بشار اسد کا صرف یہ جو ہے قصور تھا کہ وہ اسرائیل کی جو ہے خلاف مخالفت کر رہا تھا, اس کی اکیوپیشن پالیسیز کی جو ریجن میں وہ مخالفت کر رہا تھا, تو اس کی جو ہے اسے سزا دینے کے لیے انہوں نے جو القاعدہ جیسے گروپس کو جو ہے وہ علاقے میں مضبوط کیا, اور جس کے اب لانگ رن افیکٹس جو ہے خود یو ایس کی سیکیورٹی پہ, یورپ کی سیکیورٹی پہ, فرانس کے اندر یہ خدشہ بڑھتا جا رہا ہے کہ ایسے ایکسٹریمسٹ لوگ جو ہے وہ خود فرانس کے اندر جو ہے
واپس جائیں گے, ان کے لیے خطرہ.
ان کے لیے خطرہ.
جی بہت بہت شکریہ آپ کے, آپ سے ہماری گفتگو جاری رہے گی. اور ناظرین چلتے ہیں دہلی اسٹوڈیو, جہاں ہندوستان کے معروف سیاسی مبصر پروفیسر جلیل مہدی صاحب موجود ہیں. جلیل مہدی صاحب السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
جی جناب جلیل مہدی صاحب, اس وقت دمشق حکومت کی بین الاقوامی پوزیشن اور اندرونی طور پر اس کی جو حیثیت ہے اور اس کی جو کامیابیاں ہیں ان کے بارے میں آپ کا تجزیہ کیا ہے؟
دیکھیے یہ ایک بہت ہی اہم سوال ہے, اور اس سوال میں ایک بہت ہی اہم نقطہ مضمر ہے, لیکن اس کا جواب دینے سے پہلے میں ناظرین کی توجہ جو ہے وہ دو نقاط کی طرف مرکوز کرنا چاہوں گا تمہید کے طور پر, جس سے یہ واضح ہو جائے گا. اول تو یہ کہ ہم اس بات سے چشم پوشی نہیں کر سکتے کہ جو ابھی جو 3 سال سے یہ بحران جو سیریا میں ہو رہا ہے, جو یہ سیاسی بحران ہے, ایک اسٹریٹجک بیٹل ہے. یہ ایک سیاسی بحران جو امریکہ اور امریکی حلیف جو ہیں, خاص طور پر جو خلیج فارس کے عرب ممالک ہیں, خاص طور پر بالخصوص سعودی عرب اور کویت, یہ ان کی پیدا کردہ سازش ہے, اور جس میں وہ ان کی ہار ابھی ہمارے سامنے ہی ہے, ہار ہو رہی ہے. تو لیکن ایک چیز ہمیں اس چیز کو بالکل ہمیں سامنے رکھنا چاہیے کہ اس کا جو گول ہے, اس کا جو ہدف تھا اس سازش کا, وہ صرف سیریا ہی نہیں, پہلے سے ایران بھی تھا. تو کیونکہ ایران کو آئسولیٹ کرنا, ایران کو بالکل الگ تھلگ کرنا انٹرنیشنل کمیونٹی سے ڈپلومیٹکلی اور سیاسی طور پر, تو وہ سازش تھی. لیکن تین ڈیولپمنٹس ہوئے ہیں بین الاقوامی لیول پر جس سے اس سازش کا قلقمہ ہوا ہے.
جی,
اور یہ جو ابھی سازش ہے جس کی وجہ سے سیریا میں یہ بحران ہے, اس کا اختتام ہمارے سامنے ہے, اس کی نابودی کے آثار ہمارے سامنے رونما ہو رہے ہیں.
جی,
سب سے پہلی ڈیولپمنٹ جو ایران کے حوالے سے, وہ امریکہ اور امریکی جو حلیف ہیں ان کے جو ساتھی ہیں ان کا ایران کو پروپوز کرنا مذاکرات کے لیے, اور جس کا پھل, جس کا ثمر نومبر 2013 گزشتہ سال کے جو مذاکرات کا جو پھل تھا وہ ہمارے سامنے آیا, تو اس کی وجہ سے ایران کو ایک ڈپلومیٹک ایک فائدہ ہوا, ایک سفارتی فائدہ ہوا, ایک سیاسی فائدہ ہوا, اور بین الاقوامی سٹیج پر جو کہ سیریا کا سپورٹ پہلے سے ہی کر رہا تھا ایران, کیونکہ ایران ہمیشہ اس چیز کا متمنی ہے کہ ہر جگہ ویسٹ ایشیا میں, مڈل ایسٹ میں جمہوری حکومت قائم ہو, لوگوں کی حکومت قائم ہو, تو اس حساب سے. دوسرا جو امپورٹنٹ اور اہم جو ڈیولپمنٹ رہی ہے وہ جو لبنان کا اینگل سیریا میں یہ ہوا ہے, انکلوڈ ہوا ہے, اس کی وجہ سے حزب اللہ کی مدد, حزب اللہ کی امداد سے اثر نو جو سیریا کی فورسز ہیں, سیریا کی ملٹری ہے, اس نے بہت ہی بہادرانہ طور سے پہلے تو دمشق کا پورا قبضہ, اس کے بعد ہومس اور القلمون جو آپ نے پہلے ابھی بھی جس کو واضح طور پہ بیان کیا, تو اس سے وہ ملٹری ڈیفیٹ امیننٹ سامنے ہے ان کی دہشت گردوں کی.
جی,
تو اس سے حیرت انگیز نقصانات کا سامنا کرنا پڑا ان سارے دہشت گردوں کو.
جی,
اور تیسری سب سے امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ جو بین الاقوامی سطح پر مجھے لگتی ہے, جو یوکرین کا جو بحران ہے.
جی,
اس سے کیا ہوا ہے, جو امریکہ ہے اور جو یورپی حلیف ہیں, یورپی ایلائز ہیں امریکہ کے, ان کی جو ساری توجہات ہیں وہ مرکوز ہوئی ہیں یوکرین پہ, جس سے مجھے لگتا ہے بشار الاسد کی حکومت کو, شامی حکومت کو ایک پولیٹیکل سپیس ملی ہے جو کہ بہت ہی ضروری تھی, بہت ہی اہم تھی, اور اس کی وجہ سے جو سیلف کانفیڈنس, جو خود اعتمادی پیدا ہوئی ہے اور ملٹری گینز بھی ہو رہے ہیں, اس سے اس کی وجہ ایک الیکشن کی اناؤنسمنٹ جو جون 3 کو صدارتی الیکشن ہوں گے اس کا وہ نتیجہ ہے. اور ایک اہم نقطہ جس کی طرف ہمیں دھیان دینا چاہیے وہ یہ ہے کہ بشار الاسد نے پہلے سے ہی کہا ہے کہ اس, اور اب بھی مجھے لگتا ہے سب سے بڑا چیلنج جو ہے شامی حکومت کو وہ جوازیت کا ہے, جواز کا ہے, لیجیٹیمیسی کا, چونکہ بشار الاسد 2007 میں الیکٹ ہوئے تھے اور جون 17 کو ان کی جو وہ جو مدت ہے صدارت کی مدت پریزیڈینشل, وہ جون 17 کو ختم ہوگی, اور اس سے پہلے الیکشن ہونا ضروری ہے.
جی,
ایک تو ڈیموکریٹک پروسیس کو آگے بڑھانے کے لیے, اور دوسرا ایک اس جواز کو, اس لیجیٹیمیسی کو برقرار رکھنے کے لیے, چونکہ آپ کو علم ہوگا کہ 2012 میں ہی جو کانسٹیٹیوشنل ریفارمز ہوئے تھے, جو آئین میں تبدیلیاں ہوئی ہیں, اس کی وجہ سے اب ملٹی کینڈیڈیٹ الیکشن ہوگا, اور ابھی نیوز میں بھی آیا ہے, رپورٹس میں ہم نے دیکھا ہے کہ عبداللہ حافظ حجاز صاحب, پہلے جو کمیونسٹ ایم پی ہیں, انہوں نے اپنا نام وہ الیکشن کے لیے کھڑے ہوں گے, تو یہ ایک بہت ہی ایک مثبت ایک ڈیولپمنٹ ہے. تو اس تمہید کی روشنی میں میرے نزدیک جو 3 جون کے الیکشنز ہیں وہ ایک تو اہم ہے ہی, لیکن مجھے لگتا ہے اس
بہت بہت شکریہ,
غالباً سب سے اہم
پروفیسر جہیل مہدی صاحب, انشاءاللہ ہم آپ کی طرف آئیں گے اور صدارتی الیکشن پر بھی گفتگو کریں گے.
اس کو کھونا, اس اہم جو پیش رفت ہوئی ہے اس کو شامی گورنمنٹ کے لیے کھونا بالکل ناقابل قبول.
بہت بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ. ڈاکٹر جعفر رضی خان صاحب, آپ کے خیال میں یہ جو بین الاقوامی اور اندرونی سطح پر, خاص طور پہ بین الاقوامی معاہدے, شام کی جو پوزیشن مضبوط ہوئی ہے, اس میں یوکرین کے بحران کا عمل دخل کتنا ہے؟ جس کی طرف اشارہ کیا ہے پروفیسر جلیل مہدی نے, یوکرین کے بحران کے لیے کہا یہ جا رہا تھا شروع میں, جب یہ بحران شروع ہو رہا تھا اسی وقت, کہ یہ مغرب کی طرف سے شام کے حوالے سے روس پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے, کہ اگر شام پر وہ ان کے نظریے سے ہم آہنگ نہیں ہوتا ہے تو یہاں اس کے پڑوس میں ایک بحران کھڑا کر دیا جائے گا. مغرب اپنے اس ہدف میں کہ شام کے تعلق سے روس میں لچک پیدا کرے کتنا کامیاب ہوا؟
دیکھیں سب سے پہلی بات یہ کہ جو یوکرین کا پرابلم ہے یہ جو ہے خود جیسا کہ آپ نے کہا کہ یہ ویسٹ نے سٹارٹ کیا ہے, رشیا نے نہیں. اس کا جو شروع کرنے والا جو اس گیم کا ہے وہ خود ویسٹ, یورپین یونین اور امریکہ ہے, اور وہ یہ چاہتے تھے کہ اس سے جو ہے رشیا کا انفلوئنس جو ہے وہ مڈل ایسٹ میں بھی اور پورے ریجن میں جو آل جو انفلوئنس ہے اس کو جو ہے وہ کھو دے, رشیا کھو دے جگہ. لیکن رشیا نے اس کو بڑے وائزلی اور ریشنل طریقے سے ڈیل کیا. اب ہوا یہ ہے کہ جو یورپین یونین کے جو تمام منصوبے تھے وہ یوکرین میں ناکام ہو چکے ہیں. بلکہ اب یہ کہ جو رشیا جو ہے وہ ایک یوکرین کے اندر جو ہے وہ بالادستی حاصل کر چکا ہے. آپ دیکھیں کریمیا کا ریجن جو ہے وہ
الگ ہو چکا ہے,
ایسٹرن ریجن جو ہے اس کو بہت زیادہ خطرات ہے کہ وہ جو ہے وہ
انریسٹ ہے,
ریفرینڈم ہو سکتا ہے یا کچھ اور جو ہے. تو اس بحران کو سٹارٹ کرنے والا, اس کے لیے جس کو بلیم کرنا چاہیے وہ خود یو ایس اور یورپین یونین تھے. تو اس کا یہ چاہتے تھے کہ رشیا کو اس طریقے سے ویک کر دیا جائے گا, جبکہ اس کا نتیجہ یہ ہوا ہے کہ رشیا جو ہے اس نے اپنے آپ کو جو ہے ویسٹ کے سامنے جو ہے ایک ڈائریکٹ کانفرنٹیشن لی ہے, اور اس نے اپنی جو ہے وہ ایک ملٹری پاور, پولیٹیکل جو پاور ہے اس کو جو ہے شو کیا ہے. اور اس میں یہ ہو گیا کہ اس کی جو ویسٹ کے خلاف دوسرے ایشوز پہ سٹانس ہے جیسے سیریا پہ ہے وہ بھی
اور سخت ہوا, اور سخت زیادہ
ہو گیا, زیادہ سخت ہو گیا ہے. اور وہ اس کے علاوہ جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ چائنا کا اور یونائٹڈ سٹیٹس کا جو ایشیا پیسیفک کے اندر جو ہے جیسے نارتھ کوریا اور کی ٹینشن چل رہی ہے, جو یو ایس کے ریجنل الائز ہیں ان کے ساتھ اوباما جو ہے وہ ایشیا پیسیفک ریجن میں ہے, تو یو ایس کا جو ہے وہ گریجولی انفلوئنس جو ہے وہ ایشیا پیسیفک ریجن میں, مڈل ایسٹ میں, ویسٹ
ہر طرف
ویسٹ ایشیا میں,
جی بالکل
یوں سمجھے کہ جو ایسٹ یورپ میں کم ہو رہا ہے. اور تو یہ جو ہے ایسے لگتا ہے کہ جو یو ایس امپائر ہے وہ اپنی سانسیں جو ہے وہ توڑ رہی ہے, یعنی جو لاسٹ سانسیں جو ہے جو پولیٹیکل انفلوئنس تھا. اور اس کا جو سب سے بڑا جو بیسک میں دیکھتا ہوں کہ یو ایس امپائر کی جو پلرز ہے یہ اس وقت ہلنا شروع ہوئے تھے جب ایران میں اسلامک ریولوشن 1979 میں آیا تھا. اور اس بحران میں جو ریجنل کرائسز ہے اس میں ایران نے بھی اپنے آپ کو جو ہے ایک ریجنل پاور کے طور پر جو ہے وہ مسلسل اپنے وجود کو جو ہے وہ ثابت کیا ہے, اور یہ ثابت کیا ہے کہ وہ اس ریجن کا ایز اے ویل وشر, اور یہ کہ ریجنل کنٹریز کو ان کی سیکیورٹی اپنے ہاتھ میں لینی چاہیے اور ریجنل کنفلکٹس جو ہے وہاں کی عوام کی امنگوں کے مطابق
ہونا چاہیے.
اور سیریا میں ہی ایسے ہو رہا تھا کہ ایران سیریا میں پولیٹیکل ریفارمز کا حامی تھا, ایران یہ چاہ رہا تھا کہ سب گروپس کو جو ہے وہ انکلوڈ کیا جائے, لیکن جب اس کو جو ہے ایک ملیٹنٹس محاذ میں تبدیل کر دیا گیا, ایکسٹریمزم کو ہوا دی جانے لگی, اور عوام عام شہری کی جانوں سے مالوں سے اور اس طریقے سے اور انٹرنیشنل سیکیورٹی کو تھریٹ ہوا, تو ایران جہاں پہ اس نے ریجنل سیکیورٹی پہ جو ہے ریشنل سٹانس لیا, اسی طرح اس میں سے ایک کنٹری جو ہے خود رشیا تھا جس نے نسبتاً جو ہے وہ, تو اب اس سچویشن میں جو ہے ویسٹ یورپ اپنا انفلوئنس جو ہے پولیٹیکل انفلوئنس, ملٹری انفلوئنس جو ہے وہ لوز کر رہے ہیں, اور ان کی پوزیشن سیریا کے بارے میں بہت زیادہ جو ہے وہ ویک ہو چکی ہے, اور اپر ہینڈ جو ہے وہ خود سیرین گورنمنٹ کو اور سیرین عوام کو
ملنا. بہت بہت شکریہ. اور ناظرین چلتے ہیں اسلام آباد جہاں پاکستان کے سینئر تجزیہ نگار ڈاکٹر نذیر حسین صاحب موجود ہیں. نذیر حسین صاحب السلام علیکم.
السلام علیکم
جناب. شام کے حوالے سے ایک خبر یہ ہے کہ ایک بار پھر مغرب اور اس کے اتحادیوں نے شام کی حکومت پر کیمیائی اسلحے کا الزام لگانے کی کوشش کی ہے. اس سے پہلے بھی جب شام کے اندر مسلح دہشت گرد گروہوں کو مسلسل ہزیمت کا سامنا ہوا تو شام کے اندر کیمیائی اسلحے استعمال کیے گئے اور الزام دمشق حکومت پر لگانے کی کوشش کی گئی. ایک بار پھر یہی سیناریو دہرانے کی کوشش کی جا رہی ہے. گزشتہ دنوں دہشت گردوں نے بے گناہ عوام کے خلاف کیمیائی اسلحے استعمال کیے اور ان کے حامیوں نے الزام شام کی حکومت پر لگانے کی کوشش کی, لیکن اس بار انہیں لگتا یہ ہے کہ ناکامی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. کیمیائی اسلحے کے استعمال کے معاملے کو وہ اتنا نہیں اچھال سکے ہیں اور اس معاملے کو لے کے دمشق حکومت کو اس طرح سے گھیرنے میں ناکام نظر آ رہے ہیں جس طرح اس سے پہلے دباؤ بڑھانے میں کامیاب ہو گئے تھے. وجہ کیا ہے آپ کی نظر میں؟
دو تین باتیں اس میں بہت عام ہیں کہ اس وقت دمشق میں جو بشار الاسد کی حکومت ہے اس نے اپنے آپ کو کنسولیڈیٹ کرنا شروع کر دیا ہے. اس کی اپنی حکمت عملی ہے, ایران کی سپورٹ ہے, حزب اللہ کی سپورٹ ہے, اور جیسے آپ کے ماہرین بتا رہے تھے کہ رشیا اور چائنا کی سپورٹ بھی ہے. دوسری طرف ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو ریجنل الائز تھے, خاص طور سے دو, کنگڈم آف سعودی عربیہ اور قطر, ان میں آپس میں ٹھن گئی ہے, ان میں آپس میں ابھی وہ بات نہیں رہی جو پہلے تھی. تیسری بات آپ یہ دیکھیے کہ ٹرکی جو پہلے ریبلز کو یا باغیوں کو سپورٹ کر رہا تھا, ابھی وہ بھی سائڈ پہ ہو گیا کیونکہ ان کو خود اپنے معاملات جو ہیں وہ سنبھالنے اور نبھانے مشکل ہو گئے ہیں. آپ کو یاد ہے کہ حال ہی میں ترکی کے صدر جو ہے وہ ترکی کے وزیر اعظم جو ہے وہ ایران تشریف لائے تھے, اور اس کے بعد سے ان کی پالیسی جو ہے بالکل بدل کے رہ گئی ہے. اور خود امریکہ جو ہے وہ اس وقت باقی جگہوں پہ اتنا الجھا ہوا ہے کہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی وہ کیا کرے. اور خاص طور سے آپ کو معلوم ہے کہ جینوا ون اور جینوا ٹو کے بعد جب روس نے ہر چیز جو ہے وہ سامنے رکھ دی تھی اور دمشق کے پاس جو بھی کسی قسم کے کیمیائی ہتھیار تھے ان کی لسٹ بھی پرووائڈ کر دی تھی, ان کو تلف کرنے کا طریقہ بھی بتا دیا تھا, تو اب اس کے بعد کوئی جواز رہ نہیں جاتا تھا. لہٰذا اب اگر دوبارہ یہ مسئلہ اٹھایا جا رہا ہے یا اٹھ رہا ہے تو اس کی نہ تو ریجنل کوئی سپورٹ, علاقائی کوئی سپورٹ موجود معلوم ہوتی ہے, نہ ہی کوئی بین الاقوامی سپورٹ معلوم ہوتی ہے. کیونکہ میں نے خود آپ کی خدمت میں ذکر کیا کہ سعودی عرب اور میں نہیں بن رہی, سعودی عرب اور ترکی میں نہیں بن رہی, اور جو مصر جو تھا پہلے بہت زیادہ اس میں معاملات مداخلت کر رہا تھا وہ بھی اب سائٹ پہ ہو گیا ہے. اور خود آپ اگر سوشل میڈیا جو اس کو ہم یوٹیوب ٹویٹر وغیرہ کہتے ہیں, اگر ان پہ آپ چلے جائیں, فیس بک پہ چلے جائیں, تو بہت سی ایسی چیزیں سامنے آ گئی ہیں جو پہلے سامنے نہیں تھیں. بلکہ کچھ اخبارات امریکن برطانیہ کے یہ بھی کہنے مجبور ہو گئے ہیں کہ جو پہلے الزامات لگائے گئے تھے شام پر وہ بھی غلط, شام کی حکومت پہ وہ بھی غلط تھے, کیونکہ سب سے پہلے جو کیمیائی ہتھیاروں کا استعمال تھا وہ باغیوں نے کیا تھا. ان کو وہ کیمیائی ہتھیار کہاں سے ملے, کیسے ملے, یہ سارا کچھ اس وقت یوٹیوب پہ بھی موجود ہے اور فیس بک پہ بھی موجود ہے. لیکن آپ کا سوال کہ اب یہ چیزیں کیوں اس طرح سامنے نہیں آ رہی ہیں, اس طرح ان کو کیوں نہیں اچھالا جا رہا, اس لیے کہ اب ان میں کوئی صداقت باقی نہیں ہے, اب ان میں وہ کانٹینٹ موجود نہیں ہے جس کی وجہ سے آپ علاقائی ممالک کو یا بین الاقوامی ممالک کو اب زیادہ, میں کوٹ کر رہا ہوں, بیوقوف بنا سکتے ہیں. اب چیزیں کھل کے سامنے آ گئی ہیں, عیاں ہو گئی ہیں, لہٰذا وہ اب پرانے حربے جو ہیں وہ شام کی حکومت پہ کارگر نہیں ہو سکتے.
بہت بہت شکریہ جی. جلیل مہدی صاحب, آپ کیا کہتے ہیں کہ اس سے پہلے جب مغرب کے حمایت یافتہ دہشت گرد گروہوں نے شام کے اندر کیمیائی اسلحے استعمال کیے اور شام کی حکومت پر الزام لگایا گیا تو بین الاقوامی سطح پر بڑا ہنگامہ ہوا اور بہت حد تک مغربی محاذ کو شام پر دباؤ بڑھانے میں کامیابی ملی, لیکن اس بار انہیں وہ کامیابی ملتی نظر نہیں آ رہی ہے. آپ کی نظر میں وجہ کیا ہو سکتی ہے اس کی؟
جیسے کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ بہت سارے ڈیولپمنٹس ہوئے ہیں جس کی وجہ سے جو علاقائی کانٹیکسٹ ہے, جو ریجنل کانٹیکسٹ ہے اور جو انٹرنیشنل کانٹیکسٹ ہے وہ بالکل چینج ہو کے رہ گیا ہے. ابھی یوکرین کا بحران ہو رہا ہے, اس کی وجہ سے الگ ایک افیکٹ ہوا ہے, الگ اثرات ہیں. اور جو ابھی پروفیسر صاحب کی طرف اشارہ کیا, جو قطر اور سعودی عرب کے بیچ میں جو اب انتشار جو پھیل گیا ہے ان کی ریلیشن شپ میں, اور آپ کو اس بات کا علم ہو, ابھی مارچ میں ہی سعودی عرب نے اور ان کے جو حلیف ہیں بحرین اور یو اے ای نے اپنے جو سفیر ہیں قطر سے واپس بلا لیے, اور اس کی وجہ کیا ہے وہ ہمارے سامنے ہے. لیکن میں ایک چیز عرض کر دوں, یہ جو سارا یہ ریجنل کانٹیکسٹ جو ہے اس کو سمجھنے کے لیے اور ابھی وہ جو اثرات ہیں وہ کیوں نہیں ہو رہے, اس کے لیے ہمیں جو سب سے امپورٹنٹ پلیئر ہے ایران کے بعد اس ریجن میں, اس کی گرینڈ اسٹریٹجی جو ہے اس کو سمجھنا ہے. سعودی عرب اس کا رول کافی منفی رہا ہے, سامعین ناظرین کو بھی پتا ہے, اور یہ اب کوئی بات کوئی پس پردہ نہیں ہے کہ اس کا اثر, سعودی عرب کا جو اثر ہے کتنا منفی رہا ہے اور ایران کا کتنا مثبت رہا ہے. لیکن سعودی عرب کی جو یہ گرینڈ اسٹریٹجی ہے اس کے چار پلرز ہیں جس میں ایک پلر دو پلر مصر اور قطر کے حوالے سے اور دو ایران اور سیریا کے حوالے سے. اس کی طرف اشارہ کر دوں جو یہ مصر اور قطر کے جو یہ پلرز ہیں, دو پلرز, دو ستون جو ہیں ان کی گرینڈ اسٹریٹجی کی, سعودی گرینڈ اسٹریٹجی کی, وہ آپس میں انٹر لنکڈ ہے. قطر اور سعودی عرب میں جو یہ رفٹ ابھی پیدا ہوا ہے, جو انتشار ہے ان کی ریلیشن شپ میں, اس کی وجہ مسلم برادرہڈ ہے, اخوان المسلمین. کیونکہ سعودی عرب نے ہمیشہ ایک بغض رکھا ہے ان کی حکومت کے ساتھ, اور ابھی حال فی الحال مسلم برادرہڈ کو ایک دہشت گرد گروہ قرار دیا, اور جس کی وجہ سے قطر اور دوحا اور ریاض میں ایک کانفلکٹ, ایک انتشار پیدا ہوا ہے. اور مجھے لگتا ہے اس کے بہت ہی مثبت اثرات ہیں سیریا پہ, کیونکہ اس سے جو ریبلز کو فنڈنگ ہو رہی تھی, ان کو جو سپورٹ مل رہا تھا, وہ بھی ڈیوائیڈ ہو گیا ہے. اور سعودی گرینڈ اسٹریٹجی میں ایک کہہ سکتے ہیں ایک ہول پیئرس ہو گیا ہے, ایک کمزوری لاحق ہوئی ہے. اور جو اس کے سعودی گرینڈ اسٹریٹجی کے دو اور ستون ہیں, وہ سیریا کی حکومت کا قلقمہ, سیریا کی حکومت, بشار الاسد کی حکومت کو ختم کرنا, اور سب سے امپورٹنٹ, سب سے جو سینٹرل پیس ہے, جو ایپی سینٹر ہے ان کی گرینڈ اسٹریٹجی کا, ایران کو اقتصادی طور پر, سیاسی طور پر اور سفارتی طور پر بین الاقوامی سطح پر آئسولیٹ کرنا, الگ تھلگ کرنا, ان سب چار چیزوں کو ایک ساتھ ملا کے ایک ریجنل کانٹیکسٹ بنتا ہے, جس میں مجھے لگتا ہے کہ سعودی عرب ابھی ہار رہا ہے, کمزور ہو رہا ہے. اور اسی کی وجہ سے جو پروپیگنڈا دو سال پہلے کافی زیادہ افیکٹو تھا, کافی زیادہ پر اثر تھا, اب بالکل بے اثر ہے.
بہت بہت شکریہ جلیل مہدی صاحب. اور ناظرین, قبل اس کے کہ اگلا سوال ڈاکٹر جعفر رضی خان صاحب سے کریں, ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں. جی ناظرین, اور شام کے تعلق سے سب سے اہم جو وہاں پر پیش رفت ہے وہ یہ ہے کہ شام کی پارلیمنٹ نے صدارتی الیکشن کے شیڈول کا اعلان کر دیا ہے, اور منگل سے وہاں پر کاغذات نامزدگی جمع کرانے کا عمل شروع ہو چکا ہے جو 1 مئی تک جاری رہے گا. شام کی پارلیمنٹ, حکومت, اراکین پارلیمنٹ, وہاں کی مذہبی اور سیاسی شخصیات سب نے متفقہ طور پر یہ اعلان کیا ہے کہ سیاسی عمل ہر حال میں جاری رہے گا, جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ شام کے رہنما جمہوریت کے فروغ کو کتنی اہمیت دے رہے ہیں. جی ڈاکٹر جعفر رضی خان صاحب, صدارتی الیکشن جو 3 جون کو ہونے والا ہے کہ شام پر بین الاقوامی سطح پر ہر طرف سے دباؤ ہے, اندر انریسٹ ہے, مختلف انتہا پسند دہشت گرد گروہ مغرب اور علاقے کی رجت پسند حکومتوں کے بھرپور تعاون کے ساتھ وہ شام کی حکومت اور عوام کے خلاف برسر پیکار ہے, ان حالات میں صدارتی الیکشن کا اعلان کیا گیا ہے, اس کے بارے میں آپ کا تجزیہ کیا ہے؟
دیکھیے, سب سے پہلے تو یہ بات ہے کہ یہ ایک بہت پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہے. چونکہ جیسا کہ ہم نے اشارہ کیا کہ پہلے بحرین, سعودی عربیہ, قطر جیسے ملک میں کبھی کوئی الیکشن ہوئے ہی نہیں, تو اس سے پہلے جو ہے جو یہ انریسٹ ہے جو کہ سیرین عوام اور حکومت کے خلاف فارن پاورز اور ریجنل ان کے جو الائز ہیں ان کی طرف سے وہ اس کی پلاننگ کی گئی, اس سے پہلے بھی سیرین گورنمنٹ جو ہے وہ ڈیموکریٹک ریفارمز کا جو ہے وہ اعلان کر چکی تھی. اور سیریا میں یہ تھا کہ ابھی جو ہے وہ ملٹی پارٹی سسٹم جو ہے وہ رائج ہو چکا تھا, کہ جس میں یہ ہے کہ مختلف پولیٹیکل گروپس جو ہے وہ تشکیل پائیں اور وہ صدارتی پارلیمنٹری اور جو اس میں جو ہے وہ بھرپور حصہ لیں. تو اب اس حالات میں بھی جو ہے اب ایک تو یہ کہ سیریا میں جو اسٹیبلٹی واپس آ رہی ہے
جی,
اور سیریا کے بہت سارے جو شہر اور ٹاؤنز جو ریبلز کے ہاتھ میں تھے وہ آزاد ہو چکے ہیں
جی,
تو اس سچویشن میں جو ہے انتخاب بات کا انعقاد کرانا جو ہے وہ ضروری ہے. اس میں پہلی بات یہ ہے کہ جو کینڈیڈیٹس ہیں وہ سیرین ہونے چاہیے. کینڈیڈیٹس جو ہے ان کے پاس ڈوئل نیشنلٹی یا کسی اور ملک کے جو ہے وہ شہری نہیں ہونے چاہیے. دوسری بات یہ کہ خود کینڈیڈیٹس جو ہے وہ سیریا کے اندر ہوں. یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ
امریکہ
میں بیٹھے ہیں اور آپ جو ہے سیریا کے جو ہے وہ اپوزیشن کے سعودی کی ہیلپ سے یا قطر کی ہیلپ سے جو ہے وہ ایک جو ہے وہ ہیڈ آف اسٹیٹ جو ہے کہلائے. تو یعنی آپ جو ہے اسی انریسٹ میں بھی سیریا میں رہے ہیں. آپ نے سیریا عوام کے ساتھ جو انہوں نے سیکریفائسز دی ہیں اس میں جو ہے وہ آپ نے اس انریسٹ کو جو ہے وہ ہینڈل کیا ہے. تو اب مرحلہ یہ ہے کہ چونکہ دماسکس اور اس کے بہت سارے جو ارد گرد کے علاقے بھی آزاد ہیں, ایک جو ہے وہ انتخابات کی اور پھر یہ کہ جون میں ہو رہے ہیں تو جون میں مزید جو ہے امپروومنٹ کے اس وقت تک جو ہے وہ چانسز ہیں. تو یہ ایک انتخابات کی جو پازیٹیو ایٹماسفیئر ہے جس میں یہ ہے کہ مختلف گروپس جو کہ پازیٹیو طریقے سے کریٹیسائز کرنا چاہتے ہیں اور پازیٹیو طریقے سے ملک کے اندر ڈیموکریٹک ریفارمز کرنا چاہتے ہیں اور ایک پیسفل سلوشن چاہتے ہیں, وہ سب اس انتخابات میں جو ہے وہ شریک ہوں گے. اور اس میں دیکھتے ہیں کہ سیرین عوام ڈیسائیڈ کرے گی کہ وہ جو میجارٹی ووٹ ہوگا اس کے مطابق جو ہے وہ پریزیڈنٹ جو ہے وہ الیکٹ ہوگا. وہ ممکن ہے بشار اسد صاحب ہوں, ان کے رائیول ہو, جو بھی ہے, تو اس کے مطابق جو ہے سیرین جو ہے وہ جب ایک نیا مینڈیٹ ہوگا تو اس مینڈیٹ کے مطابق جو پریزیڈنٹ ہے وہ پولیٹیکلی اکنامیکلی اور جو ہے وہ انٹرنیشنل لیول پہ سیرین عوام کو ریپریزنٹ کرے گا. اور جو اس جو نقصان ہوا ہے سیریا کو اس پوری اس پورے جو شورش ہے تو اس کو جو ہے وہ ریکنسٹرکٹ کرے گا. اور ایک پورے جو بھی پریزیڈنٹ ہوگا اس کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے کہ وہ ملک کے اندر جو ہے سیکیورٹی اسٹیبلٹی کو برقرار کرے, پھر ملک کے اندر جو ہے اکنامک پراسپیریٹی کو لے آئے, اور پھر جو ہے جو سیریا کا جو بارڈرز ہے اور ٹیریٹوریل انٹیگریٹی ہے اس کو لے آئے, اور جو سیرین لوگ ڈسپلیسڈ آف وارز ہیں جو جورڈن میں گئے ہیں یا ترکی میں ان کو واپس وہاں پہ سیریا کے اندر لے کے سیٹل کیا جائے. یہ جو چند سال اگلے ہیں جو پریزیڈنٹ ہوگا اس کے لیے اس حوالے سے ان مسائل کو, ان چیلنجز کو, ان پرابلم کو سالو کرنے کے لیے بہت کروشل ہے کہ ایک آئی ڈی پیز جو ڈسپلیسڈ آف وار ہے جو ان کو جو ہے وہ سیٹل کیا جائے اکنامک حوالے سے, ہر حوالے سے جو سیریا کا جو پوزیشن ہے وہ اس کو
بہتر بنا,
پرانی فوٹنگ پہ لے کے بلکہ اس سے کہیں زیادہ جو ہے پاورفل.
بہت بہت شکریہ جی ڈاکٹر نذیر حسین صاحب. جناب امریکہ اور اس کے اتحادیوں نے مخالفت کی ہے شام میں صدارتی الیکشن کی, وجہ کیا ہے, جواز کیا ہے اور اسباب کیا ہیں, کیوں انہوں نے مخالفت کی ہے؟
دیکھیں عباس بھائی صاحب, دو بڑی امپورٹنٹ چیزیں, ایک تو یہ ہے کہ بشیر الاسد صاحب نے اور ان کی پارلیمنٹ نے بہت اچھا یہ فیصلہ کیا ہے کہ ایک نیا مینڈیٹ لے کے آئیں اور نیک مینڈیٹ سے شام پہ حکومت کریں. یہ کالنگ دا بلف آف ہے جو اس وقت جمہوریت کے وہ دعوے دار ہیں پوری دنیا, ویسٹ اور امریکہ, کہ جی جمہوریت جمہوریت جمہوریت, اور بشیر الاسد نے اور ان کی حکومت نے یہ بتا دیا ہے کہ وہ کیوس میں, سول وار میں اور لڑائی میں بھی جمہوری جو اقدار ہیں ان کو برقرار رکھے ہوئے ہیں, جو ویسٹ کو اور امریکہ کو بہت چیریش کرتے ہیں. لیکن اس کی مخالفت کیوں کرتے ہیں, یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے. آپ یہ دیکھیے کہ علاقائی ممالک ہوں یا امریکہ خود ہو یا یورپ ہو, ان کو وہ ڈیموکریسی کسی صورت بھی لائق نہیں ہوتی جو ان کی مخالف حکومتیں جو ہیں وہ کریٹ کریں. آپ نے دیکھا مصر میں اخوان المسلمین کی حکومت کے ساتھ کیا کیا گیا, فرسٹ ٹائم ایور ایک الیکٹڈ پریزیڈنٹ کو جو ہے وہ جیل میں ڈال دیا گیا, ان کو ایک سال بھی پورا نہیں کرنے دیا گیا. اس کے علاوہ حماس کی جب حکومت آتی ہے, گورنمنٹ فارم کرتی ہے, ان کو ہٹا دیتے ہیں, الجزائر میں ہٹا دیتے ہیں. لہٰذا ایسی جمہوریت جن کی وجہ سے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی مخالف حکومتیں پیدا ہوں گی یا لوگ ان کے خلاف آئیں گے, وہ سب سے پہلے انہی کی مخالفت کر رہتے ہیں. ابھی آپ یہ دیکھیے کہ مصر میں بھی, شام میں بھی اور دوسرے جو علاقائی ممالک ہیں, وہاں جب الیکشن ہوتے ہیں تو اس الیکشن کی صورتوں میں پرو امریکن گورنمنٹ نہیں فارم ہوتی, وہاں پہ انفارچونیٹلی اور فارچونیٹلی انٹی امریکن حکومتیں فارم ہوتی ہیں, کیونکہ یہ امریکن حکام بھی یہ کہہ چکے ہیں کہ گزشتہ 60 سالوں میں جو مڈل ایسٹ کی مشرق وسطیٰ کی امریکہ پالیسی تھی وہ ناکام ہوئی, اس لیے کہ وہ ڈیموکریسی کے بجائے ڈکٹیٹرز کو پروموٹ کرتے رہے ہیں. اور جب آپ نے ڈکٹیٹرز کو پروموٹ کیا ہے تو آج اس کا شاخصانہ یہ ہے کہ عرب سپرنگ وہاں پہ آ چکا ہے, اسلامک اویکننگ وہاں پہ ہو چکی ہے, جس کے نتیجے میں لوگوں کو معلوم ہو چکا ہے کہ علاقائی جو لوگ ہیں یا امریکہ کی حکومت جو ہے وہ کیا چاہتی ہے, وہ ان کو سبجوگیشن چاہتی ہے, پولیٹیکل اکنامک سوشل سبجوگیشن چاہتی ہے. لہٰذا وہ اس ڈیموکریٹک پروسیس میں کھل کے سامنے آئیں گے تاکہ امریکہ اور جو یورپی اتحادی ہیں ان کے اور جو علاقائی اتحادی ہیں ان کے تمام عزائم جو ہیں ایکسپوز ہو کے رہ جائیں. اور یہ بشر الاسد کا اور حکومت کا بہت اچھا کارنامہ ہوگا کہ اگر ان حالات میں جون کے الیکشن وہ کامیاب طریقے سے الیکٹ کامیاب کرا لیتے ہیں, چاہے سو بشر الاسد صاحب حکومت میں آئیں چاہے کوئی مخالفت میں آئے, تاکہ ان کو ایک نئی مینڈیٹ ملے گی اور اس نئی مینڈیٹ کے ساتھ وہ حکومت بھی پرزور کر سکیں گے اور باغیوں سے بھی نبرد آزما ہو سکیں گے.
بہت بہت شکریہ جی جلیل مہدی صاحب. وقت ہمارے پاس کم رہ گیا ہے, 2 منٹ سے کم وقت ہے. امریکہ اور یورپی یونین کا مسلسل یہ مطالبہ رہا ہے کہ بشار اسد اقتدار سے ہٹ جائیں. کسی کو بھی اقتدار سے ہٹانے یا اقتدار میں لانے کا الیکشن سے زیادہ قانونی راستہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ پھر امریکہ اور اس کی اتحادی اس کی مخالفت کیوں کر رہے ہیں؟
دیکھیے یہ ان کی جو مخالفت ہے اس کو سمجھنا میری بساط سے باہر ہے, کیونکہ خود آپ دیکھیے امریکہ نے جو افغانستان میں الیکشن کروائے وہ کس حالات میں تھے, جو عراق میں الیکشن کروائے وہ کس حالات میں تھے. اور ایک کچھ انالسٹ تو اس حد تک جاتے ہیں کہ جو تب الیکشنز ہوئے وہ چونکہ مینڈیٹ کے لیے تھے, گورنمنٹ کو نئی مینڈیٹ دینے کے لیے, لیکن اس وقت وائلنس جو تھا وہ نقطۂ عروج پہ تھا, کلائمیکس پہ تھا. اس حساب سے اگر میں دیکھوں, اگر ایک کمپیریٹو انالیسس کریں ہم, تو سیریا تو اس حساب سے کافی سٹیبل ہے اب, جس جو کہ ہم نے ابھی ڈیبیٹ کیا ہے اس ایک گھنٹے میں. تو مجھے نہیں لگتا کہ کوئی جواز ہے اس بات کا کہ وہ اپوز کریں الیکشنز. رہی بات بشار الاسد کے ہٹ جانے کی, تو وہ الیکشن ہے جون 3 کو ہو رہا ہے, اور مجھے لگتا ہے شامی گورنمنٹ شامی حکومت کا سب سے اہم یہ ایک قدم ہے, ایک انڈسپینسیبل ایکٹ ہے جون 3 کو الیکشن کروانے کے لیے, کیونکہ مینڈیٹ جو ہے بشار الاسد کا وہ جون 17 کو ختم ہو رہا ہے. اور الیکشن سے بڑھ کر ایک جمہوری نظام میں جیسا آپ نے کہا کوئی اس سے مثبت کوئی طریقہ نہیں ہے ایک گورنمنٹ کو ہٹانے کا, ایک لیڈر کو ہٹانے کا.
بہت بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ جلیل مہتی صاحب, اسی کے ساتھ ڈاکٹر نذیر حسین اور جعفر رضی خان صاحب ہم آپ کے بھی شکر گزار ہیں. بہرحال یہاں پر جو امریکہ اور اس کے اتحادیوں کی جانب سے شام میں الیکشن کی مخالفت کی بات ہے, تو بات یہ سمجھنے کی ہے کہ امریکہ اور اس کے اتحادی مغربی ممالک اگرچہ جمہوریت کے فروغ کا ڈھنڈورا پیٹتے ہیں, خود کو جمہوریت کا علمبردار کہتے ہیں, لیکن اگر ان کے کردار کا جائزہ لیا جائے تو جمہوری نظاموں سے ان کے تعلقات کبھی بھی سازگار نہیں رہے. مشرق وسطیٰ اور خلیج فارس کے ملکوں کا اور ان کی حکومتوں کا اگر آپ جائزہ لیں تو اس علاقے کی جو عامر حکومتیں ہیں, جہاں پر تانہ شاہی ہے, جہاں پر شہنشاہیت ہے, جہاں عوام کو حق رائے دہی حاصل نہیں ہے, اظہار رائے کا حق حاصل نہیں ہے, ان حکومتوں سے ان کے روابط بہت اچھے ہیں. سعودی عرب سے ان کے روابط بہت اچھے ہیں, قطر سے ان کے روابط بہت اچھے ہیں, بحرین سے ان کے روابط بہت اچھے ہیں, متحدہ عرب امارات سے ان کے روابط بہت اچھے ہیں, لیکن جن ملکوں میں جمہوریت پائی جاتی ہے ان ملکوں سے ان کے روابط زیادہ اچھے نہیں ہیں. پروگرام کے بارے میں ہمیں آپ کی رائے کا بھی انتظار رہے گا. ہمارا ای میل ایڈریس ہے andaz_jahan@thestartv.ir. اگلے پروگرام تک کے لیے ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں. خدا حافظ.